الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک عطا فرمایا. یہ جمعہ اس اعتبار سے دیکھیں تو ایک عشرے میں دو جمعے اللہ پاک نے عطا فرمائے. پہلا عشرہ ہے رحمت کا, جمعہ کا دن ویسے بھی مبارک ہے لیکن خاص طور پر رمضان المبارک کا جمعہ اللہ پاک نے صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ عطا فرمایا, پھر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, پھر ہم میں سے بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ اول وقت میں مسجد میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین سیکھنے کی نیت سے مسجد میں آنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. تو یہ سعادتیں ہیں بے شمار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی الحمدللہ. پھر یہ کہ جو عشرہ ہے اس کے لیے حدیث سنائی تھی پچھلی مرتبہ, رمضان المبارک کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا. حدیث بیہقی کی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اولہ رحمہ, اس کا پہلا حصہ جو عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں شروع ہوگا, پھر تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے اپنے گردنوں کو بچانے کا ہے, خاص طور پر اس میں اعتکاف بھی ہوگا انشاءاللہ. آج کا جو درس ہے یا آج کا جو لیکچر ہے اس میں تین آیات کریمہ ہم پڑھیں گے. یہ بات عرض کی گئی تھی سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع روزے سے متعلق تفصیلات بیان کر رہا ہے. 23ویں رکوع میں صرف 6 آیات کریمہ ہیں, آیت نمبر 183 سے 188 تک, اور اللہ کے فضل و کرم سے دو جمعوں سے ہم تین آیات کریمہ کا درس دے چکے ہیں الحمدللہ. آیت نمبر 183-84 ہم نے پڑھی تھی جس میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر روزے کی ایکسیپشن بیان کر دی گئی, تین دن کے روزے ہیں, اس میں بھی کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے روزوں کی تعداد پوری کر لیا کرے. پھر آیت نمبر 85 کا بیان ہوا, آیت نمبر الحمدللہ جس میں رمضان کی روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, ہدل للناس جو ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے, وہ بینات من الہدا والفرقان, اور اس میں بینات ہیں روشن دلائل ہیں ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. فمن شہید منکم الشہر, تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے, فلیصم, اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور حدیث سنائی تھی آپ کو مسند احمد میں نقل کی گئی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ایک رمضان کا روزہ ترک کر دے بغیر کسی وجہ کے, اب اگر وہ ساری زندگی بھی روزے سے رہے کفارے کے طور پر تو وہ رمضان کے روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا. یہ فضیلت والا مہینہ, فضیلت والا روزہ ہے. انشاءاللہ آج آخر میں چند احادیث بھی سنائیں گے جس میں روزے دار کے لیے بڑی زبردست بشارتیں دیں نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اس کے بعد آیت نمبر 187 188 186 187 188 میں, بلکہ اس کے بعد آیت نمبر 186 میں بھی ہم نے الحمدللہ پچھلی مرتبہ دعا کے حوالے سے بات سمجھی تھی کہ روزے کا, رمضان کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ جب روزہ رکھ کے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دیجئے میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, ہر پکارنے والے کا پکار کا جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں, میرا کہنا مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھے پہ ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں. تو الحمدللہ دو یا تین جمعوں میں ان تین آیت چار آیات مبارکہ کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ آیت نمبر 187 اور 188 آج پڑھتے ہیں. آیت نمبر 187 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور یہودیوں کا جو درمیان روزے میں فرق ہے اس کا تذکرہ کیا. اس کا پس منظر ذرا نوٹ کر لیجئے. یہودیوں کا روزہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ رات کو سونے کے بعد کھانا وغیرہ کھا لیا, رات کو سو گئے, روزہ شروع ہو گیا. ان کے یہاں کوئی سحری نہیں تھی, اور رات ہی کو روزہ ہے تو جو تعلق زن و شوہر ہے, شوہر بیوی کا تعلق جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا. لہذا مسلمانوں میں سے کچھ تھے جن کو یہ بات پتا تو تھی کہ یہ تعلق جائز نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر لیا. اب آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات عرض کی کہ اس کی وضاحت کریں کہ رمضان کی روزے میں کیا یہ تعلق جائز ہے یا نہیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. رحمت والی آیت ہے, کسی نے سوال کیا تو اور بات واضح ہو گئی. نہ صرف یہ کہ اس تعلق کو جائز قرار دیا گیا بلکہ سحری کی بات سحری کا تحفہ بھی دے دیا گیا. اور سحری اور اس تعلق کے حوالے سے دوسرا فرق جو ہمارے اور یہودیوں کے درمیان ہے کہ ان کے یہاں سحری نہیں ہے, ہمارے الحمدللہ برکت والا ایک اور کھانا رکھا جو سحری کا ہے. اور حضور نے فرمایا سحری ضرور کیا کرو, سحری میں برکت رکھی اللہ پاک نے. سحری کرنے والوں کو فرشتے دعا کرتے ہیں, اور جیسے میں نے عرض کیا ہمارا اور یہودیوں کا فرق بھی ہے. اور اس میں تاخیر کیا کرو, تاخیر سے مراد کیا ہے, ایسا نہ ہو کہ رات کو ایک دو بجے یا اور تھوڑا سا ارلی 11-12 بجے کھا کر سو گئے سحری کی نیت سے. کسی کی کوئی مجبوری ہو تو بات دوسری ہے, لیکن اول یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جو تہجد کا وقت ہے, سحری کا وقت متعین ہوتا ہے, اس سے اس آخری وقت تک سحری کی جائے. اور اس میں اگر اور موقع ملے, توفیق ملے, تو تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کر لیا جائے. یہ ہمارے لیے آج کل بہت آسان بھی ہے الحمدللہ کہ ہم سحری میں اٹھتے ہی ہیں, یا ہماری خواتین تو اٹھتی ہیں, ان کو 10-15 منٹ پہلے اگر ہم اٹھ جائیں اور 2 نفل 4 6 8, ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 10, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت 8 سنت ہیں, 8 رکعت ہیں. جس نے تہجد کا ارادہ کیا ہوا ہو اس کو چاہیے کہ وہ وتر نہ پڑھے, پھر جو ہے وہ 8 رکعت پڑھ کے پھر وتر پڑھ لے. لیکن اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ وتر ترک ہو جائے گی, جاتی رہے گی, تو پھر وتر پڑھ لیا جائے اعتراض. لیکن کم از کم تھوڑا بہت کا اہتمام کیا جائے رمضان میں نوافل کا, خاص طور پر قیام اللیل کا, تہجد کا. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آسان اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عام دنوں میں موقع نہیں ہوتا, رمضان میں اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے. اور کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ سردیوں کے روزے آ جائیں گے. سردیوں کے روزوں کی کیا خاص بات ہے, حضور نے فرمایا سردیاں مومن کے لیے آسان ہوتی ہیں نسبتاً, راتیں طویل ہوتی ہیں تو تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے, اور دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھ سکتا ہے. تو اس طرح سردیوں میں انشاءاللہ 1-2 سالوں میں آ جائیں گے دوبارہ سے. تو ان چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے, اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پس منظر میں سے میں نے عرض کیا ایک صحابی نے یہ کام کیا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارش کی کہ اس کا مسئلہ بتائیے. آیت مبارکہ نازل ہو گئی. احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم, حلال کر دیا گیا ہے مسلمانوں تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. پوری دنیا کے ادبی لٹریچر میں اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر الفاظ ہو ہی نہیں سکتے. میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کو فرمایا ہن لباس لکم, وہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس انسان سے انتہائی قریب ہوتا ہے. پھر یہ کہ اس کی خامیوں کو چھپانے والا ہوتا ہے, یہ جو تعلق ہے میاں بیوی کا اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں ہیں البتہ، اس کی طرف اللہ پاک اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ بیویاں شوہر آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. لباس جو ہے وہ سردی گرمی کو بھی بچاتا ہے، سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے. تو یہ جو تعلق ہے یہ بے شمار برائیوں سے انسان کو بچا رہا ہوتا ہے. پھر لباس شان و شوکت کا علم بردار بھی ہوتا ہے. خاص لباس پہنتے ہیں نا، جس دن پوچھتے ہیں مولوی صاحب قبول ہے، اور اسی دن اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کون سا دلہنیا ہے، وہ لباس ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. اسی طرح کوئی وردی پہنتا ہے خاص قسم کی، وہ ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. پاکستانی لباس پوری دنیا میں پہنا جاتا ہے، الحمدللہ وہ ریپرزینٹیٹو ہے پاکستان کا. تو لباس ہمارے شان و شوکت کا، ہمارے کلچر کا، ہمارے نیچر کا بہت جو ہے آئینہ دار ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کر لیجیے اللہ پاک اس پاکیزہ تعلق کو قائم رکھے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، شیطان اور شیطانی ایجنڈا خاص طور پر خاندانی زندگی کے حوالے سے بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح فیملی لائف ڈسٹرب ہو جائے، جبکہ رب کائنات کیا فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ بیویاں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں، بمنزلہ لباس ہیں، سکون کا ذریعہ ہیں، اور تم ان کے لیے لباس ہو. عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے جیوں میں خیانت کیا کرتے تھے. خیانت کیا ہے؟ ایک چیز کے بارے میں پتہ بھی ہو کہ یہ مال حلال نہیں ہے، پھر بھی انسان کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ پاک نے تم پہ نظر کرم فرمائی، معاف فرما دیا تمہیں جو بھی تم سے ہوتا رہا. فلان باشرہن، تو آؤ اب ان سے مباشرت کیا کرو. یعنی عام دنوں میں تو کرتے ہی ہو، رمضان کی راتوں میں بھی مباشرت جائز قرار دے دی گئی. اور اس مباشرت کا اصل مقصد کیا ہے؟ وابتغوا ما كتب الله لكم. یہ جو تعلق ہے میاں بیوی کا، پاکیزہ تعلق، اس کا اصل آبجیکٹو کیا ہے؟ وابتغوا ما كتب الله لكم، اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یعنی اس تعلق کا اصل مقصد حصول اولاد ہے. اور اولاد کیوں مانگی جاتی ہے، یا اولاد کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس اولاد کی اچھی تربیت کر کے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اچھی اولاد کی تربیت معاشرے کے لیے بہترین رجال کار فراہم کریں. اور یہ پروجیکٹ اللہ پاک نے ماں باپ کو دیا ہے، خاص طور پر ماں کو دیا ہے. ماں اگر پاکیزہ ہوگی، ماں اگر تقوی والی ہوگی، ماں اگر للہیت اس میں ہوگی، تو وہ اپنے بچوں کو بہترین انسان بنائے گی. جیسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا زبردست، آپ ان کو ذرا اسٹڈی کریں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شخصیت کو. تو بہت زیادہ زور دیا انہوں نے بچوں کی تربیت پر، خاص طور پر دودھ پلاتے ہوئے آیات کریمہ پڑھ رہی ہیں. اب ایسی خواتین جو اتنا بڑا کام کر رہی ہوں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ان کے گھر میں حسن اور حسین جیسی عظیم شخصیات پیدا ہوتی ہیں. بہرحال اس حوالے سے بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کہیے اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولاد کے لیے اچھا ماحول فراہم کیا جائے، اچھے اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدارس کا انتظام کیا جائے. پھر گھر کا خاص طور پر ماحول، یا میں توجہ دلاؤں گا، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں تو ہم دیکھ نہیں سکتے نا، گھر کے اندر تو پاکیزہ ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. گھر کے اندر اگر اسکرین کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ اسکرین کا غلط استعمال سے آپ سمجھ رہے ہوں گے بات، بڑی سی اسکرین لے کر آئے ہیں 70 انچ کی، اس پر میچز دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں. میچز، فلمیں، ڈرامے تو لانگ ٹرم بات کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جنگلز جو آتے ہیں وہ بھی بعض اوقات بچوں کو بہت متاثر کر رہے ہیں. یہ جو پیپسی کا ایڈ آیا ہے اس کے پیچھے پوری فلسفی ہے نا، فلسفی یہاں بیان نہیں کی جا سکتی. ایڈ مجھے یاد نہیں آ رہا کیا الفاظ ہیں، پتہ نہیں، خاتون جو ہیں وہ ڈرائیور ہیں، موٹر سائیکل چلا رہی ہیں اور کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں پتہ نہیں، میری جان کر کے اس میں. اب یہ پورا ایک کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے کہ عورتیں موٹر سائیکل چلا رہی ہیں، عورتوں کے لیے مطلب فیمنزم جو ہے جو پورا کا پورا. تو یہ چیزیں بعض اوقات ہمارے بچوں کے ذہنوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. سب کہہ دو واٹ نان سینس اسٹیٹمنٹ دیٹ از، سب کہہ دو، جو منہ میں آئے بکنا شروع کر دو معاذ اللہ. اسی طرح تم ہی تو دنیا ہے دل والوں کی. یہ چھوٹی چھوٹی بتائیں باتیں ہیں، لیکن یہ پوری فلسفی ہے، پوری خباثت ہے اس کے اندر کہ جو پیش کی جا رہی ہوتی. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کے خیالات، ان کے عقائد، ان کے معاملات کو مانیٹر کرتے ہوئے اچھا اسلامی پاکیزہ ماحول فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے میں نے اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس تعلق کا اولاد، اور اولاد بھی ایسی کہ جو صدقہ جاریہ ہو، اور صدقہ جاریہ ہو اور معاشرے کے لیے اصلاح کا معاملہ کرے، رجال کال فراہم کیا جائیں، بہترین سیاست دان وجود میں آئیں، بہترین اکنامکس جو ہیں وہ وجود میں آئے، تاکہ معاشرے کو بہتر انداز میں چلایا جا سکے. بہرحال وقت ما کتب اللہ لکم، اب سحری کا تذکرہ آ گیا اور سحری کے لیے ایک استعارے کا بیان کیا گیا. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے. یعنی یہ جو پاؤں پھٹنے کے لیے استعارہ ہے صبح صادق کے وقت, یہ انتہائی وقت ہوتا ہے سحری کا. اور الحمدللہ آج سائنٹیفک دور ہے, اس میں یہ ساری چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں, ٹائم باقاعدہ موجود ہے, کراچی میں کب ہوگا, لاہور میں کب ہوگا, پشاور میں کب ہوگا. تو یہ میکسیمم ٹائم ہے سحری کا. ثم اتم الصیام الى الليل, پھر پورا کرو روزے کو رات تک. رات تک سے مراد روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہے. اس کے بعد ڈیلے کرنا, مزید ڈیلے کرنا پسندیدہ نہیں ہے. لہذا رات تک سے مراد غروب آفتاب تک ہے, اور اذان ہو جائے تو روزہ فوری طور پر افطار کر لینا چاہیے. پسندیدہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ڈیلے کیا جائے, اول وقت میں روزہ افطار کیا جائے. البتہ اب آئیے اعتکاف کا مسئلہ سمجھ لیجیے. جب اعتکاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, آپ نے آخری عشرے میں خاص طور پر 10 دن کا اعتکاف کیا, تو اعتکاف سنت موقعہ ہے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام. بہت پسندیدہ عمل ہے, بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے. ایک جنگ میں جانے کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر سکے, تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. گویا اس میں موٹیویشن یہ ہے کہ یہ فرض واجب تو نہیں ہے, سنت موقع ہے, لیکن بہت زیادہ اہمیت دی جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. میری گزارش ہوگی اس مسجد کے انتظامیہ سے خاص طور پر کہ اعتکاف کے مسائل معتکفین کو بتائے جائیں باقاعدہ. اور اس کا ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے, کسی عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب الحمدللہ انہوں نے نماز کے حوالے سے بھی کتابیں لکھی ہیں, اعتکاف کے مسائل بھی لکھے ہیں, اور بھی کئی اسکول آف تھاٹس ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ اعتکاف میں آنے والوں کو انسٹرکشن بھی دیں اور وہ کتاب فراہم کر دی جائے کہ بھائی اعتکاف کوئی مذاق نہیں ہے, کوئی پکنک پہ نہیں آئے ہوئے ہیں آپ, آپ اللہ کے گھر پر گھر کے مہمان ہیں. سنجیدگی اختیار کیجئے, عبادت کی طرف فوکس کیجئے, ورنہ جہاں یہ باتیں بیان نہیں ہوتی وہاں کیا کیا ہو رہا ہے. اب یہ باتیں بیان کرنے کی نہیں, لیکن میں صرف توجہ دلا رہا ہوں. ایسی مساجد میں بھی لوگ دیکھے گئے, نوجوان خاص طور پر, جہاں بیٹھے ہوئے کارڈز کھیل رہے ہیں. پہلے تو کارڈز کھیلتے تھے, آج کیا ہو رہا ہے؟ آج انٹرنیٹ کی مصیبت جو ہے اس نے جو خباستیں پیش کی ہوئی ہیں, مسجد کے اندر بھی انٹرنیٹ کے ذریعے دیگر چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, سنی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں سے ان نوجوانوں کو, ینگسٹر خاص طور پر جو آ رہے ہیں, اچھی بات ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے 10 دن وہ فارغ کر رہے ہیں, تو ان کی تعلیم کا تذکرہ بھی ہو, تعلیم بھی فراہم کی جائے, ان کو کتابیں بھی فراہم کی جائیں. پھر پاکی ناپاکی کے مسائل بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتے. اتفاق سے بتا رہا ہوں کہ اعتکاف کے دوران پاکیزہ رہنا اپنے آپ کو, اور اگر معاملہ ہو تو کس طرح سے پاک ہونا, اس کے بھی مسائل ہوتے ہیں. پھر اعتکاف کے دوران خاص طور پر سنجیدگی اختیار کی جائے, خاص طور پر رات کے وقت تہجد کا اہتمام کیا جائے, قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے. تو یہ اعتکاف کے مسائل ہیں جو بہرحال بتانے چاہیے, امید ہے کہ اس مسجد میں بتائے جائیں گے. اسی طرح ایک آیت اس آیت مبارکہ میں ایک بات بڑی اہم بیان ہو رہی ہے, باقی ساری احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں ہو اعتکاف کی حالت میں. تو عورتوں سے مباشرت جائز نہیں ہے اعتکاف کی حالت میں. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, یہ اللہ کی وہ حدیں ہیں, حدود اللہ ہیں, ان کے قریب بھی نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے واضح فرما رہا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. یہ ساری باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ تاکہ ان کے مطابق زندگی گزاری جائے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں سحری کا اہتمام کرنے کی توفیق دے سنت کے مطابق, اللہ پاک ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے سنت کے مطابق, اور اعتکاف کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس آیت اس پورے رکوع کا آخری رکوع انتہائی اہم ہے, ذرا غور سے سننے کا ہے. تلخ بھی ہیں باتیں, لیکن بہرحال کی جاتی ہیں اس لیے کہ بات سمجھ میں آئے. دیکھیے ایک روزہ ہے کراچی میں, تقریباً 13-14 گھنٹے کا روزہ ہے, بعض جگہوں پر 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے. اس دوران ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کس کے حکم پر؟ اللہ کا حکم ہے, یہ نہ کھاؤ, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, پوری تفصیلات ہیں نا, سب کو معلوم بھی ہوتی ہیں, اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. ایک روزہ ایک مہینے کا ہے اور ایک روزہ پوری زندگی کا ہے. یہ پوری زندگی کا روزہ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو پوری زندگی میں اپنے آپ کو بچانا, یہ پوری زندگی کا روزہ. دو روزے کتابیں بڑی پیاری, ایک روزہ وہ ہے جو ہم رکھتے ہیں الحمدللہ, ایک روزہ پوری زندگی کا ہے. اور پوری زندگی کا یہ ہے کہ ہر طرح کی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب آپ دیکھیے آیت کریمہ جو آیت نمبر 188 بیان کی گئی, اس رکوع میں کیوں ایڈ کی گئی؟ جن لوگوں نے بھی ان رکوعوں کی تقسیم کی ہے, بعد میں کی ہے, علماء کرام نے کی ہے, انتہائی حکیمانہ تقسیم ہے. روزوں کی روزوں کی آیات کے ساتھ اس آیت کریمہ کو بیان کیا. پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجئے, پھر انشاءاللہ کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی جائے گی. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ, اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے کے جاؤ کہ لوگوں کا مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو. گویا گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ وہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے, پھر اس کے بعد زنا ہے, پھر اس کے بعد ایسا گناہ کہ جو پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے وہ حرام خوری ہے. لہذا یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس روزے کا رکھنے کا حکم دیا, اپنے مالوں کو باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. تو اب اگر خدا نہ خواستہ ناجائز طریقے سے مال کھایا جا رہا ہے, کمایا جا رہا ہے, تو اب آپ خود سوچئے ایسا شخص جس کا مال حلال کا نہ ہو, حرام کا مال ہو, اور وہ روزے بھی رکھ رہا ہے, وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے, وہ صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے, عمرے بھی کر کر آ رہا ہے. دلچسپ بات یہ ہے ایسے لوگ عمروں کا خاص اہتمام کرتے ہیں, حج کا اہتمام کرتے ہیں, پھر مساجد کو چندہ دے رہے ہیں, مدارس کو فائنینس کر رہے ہیں. اب آپ خود بتائیے کیا ایسے شخص کا صدقہ خیرات مال دولت قبول ہوگا اللہ کی راہ میں؟ نماز کی شرط لازم کیا ہے؟ نماز کی شرط لازم ہے طہارت, جسم پاک ہونا چاہیے, اس کی تفصیلات آتی ہے, کپڑے پاک ہونے چاہیے, جگہ پاک ہونی چاہیے. تو جگہ بھی پاک ہے, کپڑے بھی پاک ہیں, لیکن ایک شخص کا پورا وجود ناپاک ہے, جو کھایا وہ حرام کا, جو پیا وہ حرام کا. تو حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو, یہ حدیثیں بہرحال لرزا دینے والی ہیں بعض اوقات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نقشہ کھینچا کہ وہ بیت اللہ کا مسافر ہے, یعنی عمرہ یا حج کرنے جا رہا ہے, بیت اللہ مسافر ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور عام مسافر کی بھی ہوتی ہے, اور یہاں تو بیت اللہ کا مسافر. دوسری ایکسٹریم یہ جمع کی کہ وہ بیت اللہ میں پہنچ کے ملتزم سے چمٹا ہوا ہے. ملتزم وہ جگہ ہے جہاں اگر کوئی شخص پہنچ جائے اور دعا کرے اللہ پاک سے تو اس کی دعا لازمن قبول ہوتی ہے. یہ ساری حدیث. لیکن حضور نے فرمایا ایسا شخص کہ جو بیت اللہ کا مسافر ہو, ملتزم سے چمٹا ہوا ہو, اور کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے؟ اس نے جو کھایا وہ حرام کا, جو پیا وہ حرام کا, جو اس کا جسم بنا وہ حرام غذا سے بنا. اور آخری حصہ حدیث کا بڑا لرزا دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے جنت کو حرام کر دیا جس کا رزق حلال کا نہ ہو. اس حدیث کو سامنے رکھیے, یہ روزہ ہمارے اندر جذبہ پیدا کر رہا ہے, حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اب اگر یہ جذبہ اور مزید ہو جائے کہ ہم وعدہ کریں رمضان میں, اللہ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اب ساری زندگی اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے ہر طرح کی حرام خوری سے اپنے آپ کو بچائیں گے, یہ آج وعدہ کر لیجئے, آج توبہ کر لیجئے, اللہ پاک ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اتنی بشارتیں قرآن حکیم میں, احساس ہو گیا جس سے مجھ سے غلطی ہوئی, ماضی میں مجھ سے غلطی ہو رہی, کوتاہیاں ہو رہی, نماز قضا کر رہا تھا میں, یہ غلط کام کر رہا, آج احساس ہو جائے, آج کی رات تنہائی میں بیٹھ جائیے, تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کریں کہ آج کے بعد نمازیں قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ, آج کے بعد حرام کام نہیں کروں گا, پھر دیکھیے ذرا اللہ پاک کی رحمت آتی نہیں آتی. اور کتنی پیاری آیات کریمہ ہیں, سورہ زمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا, زیادتی کر لی, گناہ کے ڈھیر لگا دیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ پاک تمام ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا. کیوں معاف فرمانے والا؟ وہی تو بخشنے والا مہربان, گناہوں کو بخشنے والا ہے کون؟ اللہ کے سوا کوئی اور بخش سکتا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, گناہوں کو بخشنا صرف اللہ ہی کا کام, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اختیار ہے, اللہ کے سوا کوئی گناہ کو نہیں بخش سکتا. لہذا رمضان کی راتیں ہیں, تنہائی میں بیٹھیے, دو رکعت پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ پاک اب میں انشاءاللہ ساری زندگی نیکی کا کام کروں گا, ہر طرح کی برائی سے بچوں گا, اور خاص طور پر حرام خوری. یہ میں خاص طور پر کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر حرام رزق کمایا جا رہا ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے مولوی صاحب کا, یہ حدیث مبارکہ نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا جائزہ لیجیے اپنے رزق کا, جو کام ہم کر رہے ہیں، جو تجارت ہم کر رہے ہیں، جو نوکری ہم کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں. پھر اس میں رشوت خاص طور پر، اللہ اکبر، حدیثیں سب کو یاد ہوں گی، رشوت دینے والا بھی جانتا ہوگا، لینے والا بھی جانتا ہوگا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا یہ حدیث. اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، جو آفیسرز ہیں ان کو اگر آپ اپنے کام کے لیے، جائز کام کے لیے بھی بعض اوقات پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ کام ہی نہیں کریں گے، وہ آپ کی فائل لٹکی رہے گی. تو اس اعتبار سے علماء کرام نے ایک وضاحت کی، وضاحت میں کر دوں، بارہ تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، کہ اگر آپ اپنے جائز کام کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو وہ رشوت نہیں ہے. اگر مجبوری میں دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہوگا نہیں، کرے گا نہیں، گیس کا میٹر لگوانا ہے، بجلی کا میٹر لگوانا ہے، فون لگوانا ہے، فلاں لگوانا ہے، گاڑی کا ٹیکس دینا ہے، بہت ساری چیزیں جس میں رشوت اتنی زیادہ پھیل چکی ہے ہمارے معاشرے میں، جیسے سرطان ہوتا ہے، جیسے کینسر ہوتا ہے. تو بہرحال اگر مجبوراً دینا پڑ رہی ہو، کراہیت کے ساتھ دینا پڑ رہی ہو، تو توبہ کریں، استغفار کریں. نظام پورا کا پورا ایسا خراب ہے نا، اللہ کرے کہ ایسا پاکیزہ نظام قائم ہو جائے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا ڈرے حکمرانوں سے، یا حکمران خود ہی کرپٹ ہوئے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے، جو آفیسر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اوپر سے کرپٹ ہے تو پیون کیوں نہیں رشوت لے گا؟ پیون کو اندر جانے کا موقع نہیں ملتا، وہ اس کے جب تک ہاتھ گرم نہ کریں، گولڈ لیف کا پیکٹ اس کو نہ دیں. تو بہرحال یہ رشوت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام سے عام تن ہو رہی ہے. رشوت دینے والوں کو بھی احساس نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور لینے والے تو اس کو آزام ان فضل ربی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے. کیا ہے، میں تنخواہ تو نہیں نکالتا سائیں، تنخواہ کب نکالتا ہوں؟ جب میں جاتا ہوں عمرہ کرنے یا حج کرنے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا دیا، بندوں سے لیا بہت ہے میرے پاس. کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی لوگوں کو، کیا کہہ رہے ہیں، رشوت کا مال لے رہے ہو. ہمارے ایک دوست نے بڑا واقعہ بیان کرنے لگے کہ رشوت دینے آیا، بڑی مجبوری سے، میری ذمہ داری تھی کہ بھائی میں رشوت دوں، تو میں دینے لگا اس کو خاموشی سے. کہنے لگا بھائی جلدی کرو، مجھے کل عمرے پہ جانا ہے. اتنا شدید غصہ آیا کہ یار تو بھائی خدا کے واسطے رشوت لے رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے عمرے پہ جانا ہے، تو کس پہ احسان کر رہے ہیں بھائی عمرے پہ جا کر، عمرے پہ جا کر، حج پہ جا کر. عمرہ اور حج ایسے لوگوں کا قبول نہیں ہوگا کہ جن کا پیسہ حلال کا نہیں ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں حلال روزی عطا فرمائے، اور اتنی برکتیں حلال روزی کی، با خدا عرض کر رہا ہوں، کم ہو، تھوڑا ہو، حلال ہو، وہ پاکیزہ ہو، وہ برکت والا ہے. زیادہ ڈھیر لگا ہوا ایسے بچوں کی اولادوں کو دیکھیے گا، با خدا اینالائز کر لیجئے، تجزیہ کر لیجئے، جو محنت مشقت کر کے حلال روزی کما رہا ہے ان کی اولادوں کو دیکھ لیجئے، انتہائی فرما بردار ہوں گے انشاءاللہ. ایکسپشن ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن حلال روزی کھلائیے اگر. محنت کر کے پیسہ کمایا، اللہ کو ناراض نہیں کیا، بندوں کو دکھ نہیں دیا، ایسے لوگوں کی اولاد لازمن فرما بردار ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا کہ انہیں فرمان ہو. اور بڑے بڑے راشیوں کو دیکھ لیجئے، کرپٹ لوگوں کو دیکھ لیجئے، ان کی اولادیں کیا کر رہی ہیں. میں ڈیفنس میں جمعہ پڑھاتا رہا بہت عرصے تک، ایک نوجوان کا نماز جنازہ آیا، ابھی بات بیان کرنے کی نہیں، لیکن بہرحال اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس شخص کو جانتا تھا براہ راست. میں نے نماز جنازہ پڑھا دی، جنازے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے انتقال ہوا اس کا، کہنے لگا شراب زیادہ پی لی تھی. اب باپ سے پوچھا میں نے، میں خود حیران رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، حلال روزی نہیں کمائی، حرام کے طریقے سے پیسہ کمایا، بچوں کو لگزیریس لائف دی، دنیا کی ہر نعمتیں دی. ایسے بچے بہرحال بعض اوقات باپ کے ماں کے انتہائی نافرمان ہوتے ہیں، اور اذیت ہوتی، اذیت. ان کے لیے ہم نے یہ کچھ کیا، ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، گھر بنایا، اعلیٰ تعلیم دلائی. بلکہ حدیث سن لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جو لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے. اور یہاں دوسرے لوگ کون ہیں؟ بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں نا. رشوت لینے والے سے پوچھئے بھائی کس کے لیے لے رہے ہو؟ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، بیوی بچوں کے لیے. اور ایسی بیویاں، بچے جو رشوت کی کمائی سے جن کو ہم کھلا رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وہ جہنم بھی کیسی، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر انتہائی تم خو سخت قسم کے فرشتے مامور ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اس کو حکم دیتا اللہ پاک. ویفعلون ما یؤمرون،
اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. تو آپ سوچنے کی بات یہ ہے, تجزیہ کیجئے اپنا بجائے کسی اور کو دیکھنے کے, وہ بھی تو رشوت لے رہا ہے, وہ بھی تو غلط. بھائی کسی اور کو نہ دیکھو, میں اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے اپنا حساب کی, اپنے آپ کو دیکھو, سیلف اسسمنٹ کرو. خدا نہ خواستہ اگر روزی حلال کی نہیں ہے, خدا نہ خواستہ, تو خطرہ اس بات کا ہے, فتویٰ نہیں دے رہا, خطرہ اس بات کا ہے کہ ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی. پاکیزہ پانی چاہیے وضو کرنے کے لیے, ناپاک پانی ہوگا تو وضو نہیں ہوتا, ناپاک ہو جاتا. ایسے ہی حلال روزی, پاکیزہ روزی چاہیے عبادات کی قبولیت کے لیے. پاکیزہ روزی ہوگی انشاءاللہ ایک اور لذت دے گا. ایک اور سنیے گا, اولاد کا تذکرہ تو میں نے کیا ہی. پاکیزہ روزی کما کر انشاءاللہ گھر والوں کی خدمت کریں گے تو عبادات میں لذت بھی آئے گی. وہ جو اقبال کا شعر ہے, میں جو سر با سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سلام آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. دل میں کہیں اور دنیا کی محبت بھری ہے, مال کی محبت بھری ہے, بغض بھرا ہوا ہے لوگوں کے خلاف. اب یہ بات بھی توجہ کیجئے گا, کسی کے خلاف, مسلمان کے خلاف بغض اور عداوت اور کینہ بھرا ہوا ہے, نماز پڑھنے نماز میں مزہ آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ خبیث چیز جو انسان کے دل میں دماغ میں بھری ہوئی ہے, تو کیسے انسان پاکیزہ, کیسے انسان پاکیزہ لذت حاصل کر سکتا؟ حلال روزی کی برکت یہ ہے کہ انشاءاللہ نماز میں بھی لذت آئے گی, روحانی تسکین حاصل ہوگی, اور سب سے بڑی نعمت مرتے وقت انشاءاللہ اللہ پاک کلمہ طیبہ نصیب فرمائے گا. یہ برکتیں اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب چند احادیث نوٹ کر کے لایا تھا روزے کے حوالے سے, خاص طور پر روزے کی برکتیں سن لیجئے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک پاکیزہ طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی, دوبارہ سن لیجئے. حضور نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. بخاری کی حدیث سے, مستند حدیث سے, ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھو گے زندگی کے تمام گناہ معاف. اسی طرح جس نے رمضان میں قیام کیا, رمضان کی راتوں میں خاص طور پر, ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. اور ایک اور حدیث بخاری کا آخری حصہ ہے, ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا, جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. یہ بشارت ہے نبی کریم کے علیہ الصلاۃ والسلام. اب میں ترجمہ پڑھوں گا, وقت محدود ہے ذرا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, تحقیق جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں, بابو ریان, ترو تازگی, جس کا معنی ہوتے ہیں ترو تازگی. اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے قیامت کے روز, ان کے علاوہ کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا. کہا جائے گا این السائمون, جب جنت, جب قیامت کا دور ہوگا ندا لگائی جائے گی, کہاں ہیں روزے دار؟ تو روزے دار سارے کھڑے ہو جائیں گے, وہ کھڑے ہو جائیں گے, نہ داخل ہوگا اس دروازے سے کوئی اس کے علاوہ, بس سوائے ان لوگوں کے, جب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب دعا مانگ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے ہمیں توفیق عطا فرمائے جانے کی, اور خاص طور پر بابو ریان. بابو ریان یہ صرف روزے داروں کے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ بیان, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تیار کیا ہے. جنت کے آٹھ دروازے ہیں, ہر دروازے سے ایک صحابی ایسے ہیں جن کو ندا لگائی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا تذکرہ کیا حضور نے, جب آٹھ دروازوں کا تذکرہ کیا تو ایک صحابی نے پوچھ لیا, کوئی ایسے صحابی ہوں گے خوش نصیب کہ جن کو تمام دروازوں سے ندا لگائی جا رہی ہو؟ تو حضور نے اشارہ کیا ابو بکر صدیق کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہے وہ میرا امتی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آٹھوں دروازوں سے ندا لگائے گا. اب آٹھ دروازے کون کون سے ہیں یہ تحقیق کیجئے, پڑھیے. آخری حدیث سنا رہا ہوں, حضور نے فرمایا للصائم فرحتان, صائم کے لیے دو خوشیاں ہیں, دو راحتیں. اب اس کو محسوس کیجئے گا باخدا, للصائم فرحتان, صائم کے لیے روزہ دار کے لیے دو راحتیں. فرحتون عند افطاری, پہلی فرحت تو اسی وقت حاصل ہوتی جب افطار کرتا. اب افطار کرتے وقت فرحت کیا ہے, سارا دن بھوک پیاس کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے مشکل جھیلی ہے, اب ٹھنڈا پانی پیتا ہے. جیسے ہی ٹھنڈا پانی پیتا اس وقت اندر سے ایک کلمہ, ایک کیفیت نکلتی ہے حمد کی, شکر کی. پھر مشروب اگر ہے, پھر اور پھل اللہ پاک نے عطا فرمائے, اور نعمتیں, پھر یہ روزہ گھر والوں کے ساتھ افطار کرنے کا موقع دیا ہے, اس کو بھی محسوس کیا کریں. کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو گھر والے بھی میسر نہیں ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ افطار کیا جا رہا ہے، سب مل کے دعا کر رہے ہیں، کتنا پاکیزہ مقام ہوگا. اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت. ذہن رکھیے گا، دو تین منٹ نکال کر دعا کا اہتمام کیا کریں. حدیث میں روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے. تو فرحتن عند افطاری، پہلی فرحت، پہلی خوشی تو ملتی ہے افطار کے وقت، لیکن اصل خوشی کب ملے گی؟ وہ فرحتن عند لقاء ربی، اور اصل خوشی ملے گی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اور رب کائنات فرمائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، الصوم لی وانا عزی بی، روزہ میرے لیے رکھا تھا تو نے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے وانا عزا بی، میں اس کا بدلہ ہوں، گویا میں میری رضا تیرے لیے ہو گئی. اور روزے دار کی منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. لیکن اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو انشاءاللہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بھی ذریعہ، روحانی ترقی کا ذریعہ بھی ہے. اللہ پاک ہمیں روزہ اخلاص نیت کے ساتھ حلال روزی سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.